إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. آج کا دن ایام التشریق کا دوسرا دن ہے، ذوالحجہ کی 12 تاریخ ہے، اور یہ خوشیوں کے دن ہیں، خوشخبریوں کے دن ہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ایام التشریق ایام اکل و شرب و ذکر للہ تعالی. تشریق کے دن یعنی 11، 12 اور 13 ذوالحجہ کے دن جو ہیں، یہ کھانے پینے کے دن ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کے دن ہیں. کھانے پینے سے دنیا کی خوشیاں ملتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ذکر سے دنیا اور آخرت کی خوشیاں ملتی ہیں. ان خوشیوں کے دن میں، ان خوشیوں کے دنوں میں لوگ تین قسم میں یا تین گروہوں میں بٹ جاتے ہیں. نمبر ایک، اور مزہ کی بات ہے، تینوں گروہوں کے لیے خوشخبریاں ہیں. آج خوشخبریوں کا دن ہے، تو انشاءاللہ سب لوگوں کو خوشخبری سناتے ہیں. پہلا وہ گروہ ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے حج ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور وہ حج کرنے کے لیے گئے، تو ان کو یہ خوشخبری ہے کہ واپس آ جاؤ اللہ تعالیٰ کے گھر سے. حج کر کے اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کے سارے گناہ معاف فرما دیے. جس طریقے سے ایک بچہ اپنی ماں کے پیٹ سے جنم لیتا ہے بالکل پاک اور صاف گناہوں سے، اسی طریقے سے لوٹ کر آؤ اللہ تعالیٰ کے گھر سے، آپ لوگوں کی جھولیوں میں خیر ہی خیر ہے اور برکتیں ہی برکتیں ہیں. آپ کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الحج یجب ما قبلہ، حج اپنے سے پہلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، بشرطے کہ حج مبرور ہو، جس کی تفصیل ہم پچھلے خطبوں میں بیان کر چکے. دوسرے قسم کے وہ لوگ تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اس سال میں حج کرنے کی توفیق نہیں عطا فرمائی، لیکن ان لوگوں نے ذوالحجہ کی 10 دنوں کی فضیلت اور ان دنوں کی فضیلت کو سمجھا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کی ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کیا ہے، اپنا سارا وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر میں گزارا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارا ہے، روزے میں، صدقات و خیرات میں، قرآن مجید کی تلاوت میں، صلہ رحمی میں، والدین کی خدمت میں، پڑوسیوں کی خدمت میں، پڑوسیوں کے حال پوچھنے سے، رشتہ جوڑنے سے، بیمار کی طرف جا کر اس کی پرسی کرنے سے، جتنی بھی اچھے اعمال ہیں سب سے آگے تھے. اور سب سے افضل دن عرفات کے دن میں 9 ذوالحجہ کو انہوں نے روزہ بھی رکھا. ان کے لیے بھی خوشخبری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کے ایک سال پچھلے اور ایک سال اگلے کے گناہ معاف فرما دیے. تیسرے قسم کے وہ لوگ تھے لا لا الہ الا اللہ, یہ وہ بیچارے لوگ ہیں جو اپنے رب سے دور ہیں, نہ اپنے رب کو یاد کرتے ہیں اچھے دنوں میں اور نہ ہی برے دنوں میں. ان کا سارا سال یکساں ہے, اپنے رب سے ناراض ہیں, اپنے رب سے دور ہیں, گناہوں کے دلدل میں غرق ہو چکے ہیں. لیکن ان لوگوں کے لیے بھی خوشخبری ہے, اشارے بار تعالیٰ ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. سورۃ الزمر میں یہ عظیم آیت جس کے بارے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, یہ ایک آیت ایک طرف اور پوری دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے ایک طرف, یہ آیت اس پوری دنیا سے بہتر ہے. ایک آیت. تو ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا شرک بھی معاف ہو جائے گا؟ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر خاموش رہے, پھر فرمایا شرک بھی معاف ہو جاتا ہے, شرک بھی معاف ہو جاتا ہے, شرک بھی معاف ہو جاتا ہے. تین مرتبہ فرمایا. توبہ کر کے تو دیکھو سارے گناہ معاف. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی گناہوں میں گزاری اور ان کی آنکھیں ابھی تک کھلی نہیں, اللہ تعالی سے دوری کے راستے کو اختیار کیا اور اسی پہ چلتے رہے اور دور ہوتے گئے. اللہ تعالی ان لوگوں کو ان الفاظ سے پکارا ہے یا عبادی, اور کس کی زبانی؟ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی. قل, اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کہہ دیجیے ان کو. کن کو؟ یا عبادی, میرے بندے. اگر گنہگار ہو تو بندے تو اللہ تعالیٰ کے ہی ہو. کیا تمہارا کوئی رب ہے اللہ تعالیٰ کے سوا؟ شرک کرنے والے, کفر کرنے والے, بدعت کرنے والے, نافرمانیاں کرنے والے, اللہ تعالیٰ کی اس زمین سے, اس دنیا سے کہاں جا سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے کہاں جا سکتے ہیں؟ لیکن یہ رب ایسا رحیم ہے, اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ اعلان کروا رہے ہیں, اے میرے بندے جنہوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہوا ہے, صرف تھوڑا ظلم نہیں, اسراف یعنی بہت ہی زیادہ ظلم کیا ہوا ہے, لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ تعالی کی رحمت سے نا امید کبھی نہ ہونا, کبھی مایوس نہ ہونا. یہ تو وہ رب ہے جو سارے کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے, وہی ہے غفور الرحیم, اس کے سوا کوئی بھی غفور الرحیم نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی بخشش کرنے والا نہیں ہے. اور یہ آیت کریمہ کیوں نازل ہوئی؟ صحیح بخاری مسلم میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ مشرکوں نے جب یہ دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم توحید کی دعوت لے کے آئے ہیں اور اچھی باتیں کرتے ہیں, تو انہوں نے چاہا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان اچھی باتوں کو مان لیں اور دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیں. لیکن جب اپنے پیچھے مڑ کے دیکھا تو گناہوں کے ڈھیر دیکھے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دی اور یہ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم لوگوں نے قتل کیے, قتلنا فاکثرنا, قتل کیے اتنی زیادہ ہم گن نہیں سکتے, اور ہم لوگوں نے زنا کیے اتنی کہ ہم گن نہیں سکتے, وزنینا فاکثرنا, اور جو یہ آپ یہ باتیں کر رہے ہیں سب اچھی باتیں ہیں, لیکن اگر ہمیں علم ہو جائے ان لما عملنا کفارا, کہ جو ہم نے گناہ اتنی کیے ہم گن نہیں سکتے, اس کا کوئی کفارہ بھی ہے, تو آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہیں. جواب نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا. ساتویں آسمان سے یہ آیت اتری: قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے میرے بندے، ایک گناہ کرنے والے میرے بندے، میرے رحمت سے نہیں اس کبھی نہ ہونا، تم لوگوں کے سارے گناہ معاف کر دیے گئے، توبہ سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. لیکن کیا ہم نے توبہ کو سمجھا ہے؟ اور طبرانی کی روایت میں آیا ہے کہ اس لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گئے اور سوال کیا، ان میں وحشی بھی تھا. وحشی، آپ جانتے کہ وحشی کون ہے؟ جنہوں نے سیدنا حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کو شہید کیا جنگ احد میں، یہ وہ شخص تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دی اور یہی الفاظ کہے کہ ہم نے قتل کیے بہت ہی زیادہ، ہم نے زناکاریاں کی بہت ہی زیادہ، ہم نے گناہ کیے بہت ہی زیادہ گناہ کیے، کیا ہمارا کوئی کفارہ ہے؟ ارے سیدنا حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کا قاتل یہ سوال کر رہا ہے، جنہوں نے عظیم 70 صحابہ کو شہید کیا جنگ احد میں، نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو دانتوں کو توڑا گیا، شہید کر دیا گیا. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ جنگ احد جیسا کوئی اور دن آپ کی زندگی میں گزرا، اتنا کٹھن اور مشکل دن، تو نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طائف کا دن بھی مجھے نہیں بھولتا. یہ دو دن تھے، احد کا دن اور طائف کا دن، جو نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت مشکل دن تھے، اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ ساتویں آسمان سے سیدنا حمزہ کے قاتل کو یہ فرما رہے ہیں، اے میرے بندے، میری رحمت سے ناامید نہ ہونا. اور وہیں پہ توبہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرما دیتے ہیں. سید الشہداء کا قاتل توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرما دیتے ہیں. سبحان اللہ. صحیح بخاری، یہ تو ایک عظیم انسان کا قاتل تھا. صحیح بخاری مسلم میں ایک دوسرا شخص تھا جس نے 99 قتل کیے، ایک کم سو، اور اس کا دل تنگ ہوا، قتل کرتے کرتے وہ تھک گیا، تو لوگوں سے پوچھا میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، میرا کوئی راستہ ہے توبہ کا؟ تو لوگوں نے یہ کہا کہ فلاں شخص ہے، عابد ہے، بر عبادت گزار ہے، اس کی طرف چلے جاؤ، وہ تمہیں راہ راست ضرور لگائے گا. چنانچہ وہ شخص وہاں پہ جاتا ہے اور اس شخص سے یہ کہتا ہے، اس عابد سے، راہب سے یہ کہتا ہے کہ میں نے 99 قتل کیے، کہ میری کو توبہ اور بخشش ہے. اس شخص نے کہا تو اتنا بڑا قاتل ہے، تیری کوئی بخشش نہیں، تیری کوئی معافی نہیں. اس شخص کو غصہ آیا، تلوار نکالی اور 100 پورا کر لیا، اس کو بھی قتل کر لیا. پھر کچھ عرصے کے بعد اس کا دل اور تنگ ہوا، پھر سوال کیا لوگوں سے، مجھے کوئی راہ راست تو لگا، میں کہاں پہ جاؤں؟ تو لوگوں نے کہا تم ایسا کرو، فلان جگہ پہ ایک شخص ہے جو عالم ہے، وہ یہ فرق عابد کا اور عالم کا، اس عالم کی طرف جاؤ، وہ تمہیں راہ راست ضرور دکھائے گا. چنانچہ وہاں پہ جاتا ہے اور اس عالم سے یہ سوال کرتا ہے، میں نے 100 قتل کیے، کہ میرے لیے کوئی بخشش ہے، کوئی توبہ ہے، کوئی کفارہ ہے میرے لیے؟ وہ عالم یہ کہتا ہے تیرے اور تیرے رب کے درمیان میں کون آ سکتا ہے؟ تو ابھی توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ تیری توبہ قبول فرما دے گا. لیکن ایک شرط ہے، سچی توبہ کی یہ نشانی ہے کہ جس ماحول میں تم رہتے ہو یہ ماحول تجھے پھر سے قاتل بنا دے گا. اس ماحول کو چھوڑ کے دوسری جگہ کی طرف چلے جاؤ، فلاں بستی ہے وہاں پر چلے جاؤ، وہاں پہ اچھے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ کے عبادت کرنے والے، علم والے لوگ ہیں، ان کے ساتھ زندگی بسر کرو. چنانچہ وہ شخص نکلتا ہے دروازے سے اپنے گھر کی طرف نہیں جاتا. اس کا گھر ہے, اس کا مال ہے, متاع ہے, جو کچھ بھی ہے, فوراً نکل کے اس بستی کی طرف اپنا رخ کر کے چلا جاتا ہے. خالی ہاتھ, خالی جیب, کچھ بھی نہیں, سب کچھ چھوڑ دیا ہے. راستے میں جاتے جاتے اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے, اسے موت آ گئی. جب موت آ گئی تو فرشتے آئے اس کی روح لینے کے لیے. رحمت کے فرشتوں نے کہا کہ اس کی روح ہم لوگ لے جاتے ہیں, یہ تو توبہ کر چکا ہے. عذاب کے فرشتوں نے کہا نہیں, اس نے 100 قتل کیا ہے, اس کی روح ہم لے کے جائیں گے. اور فرشتوں میں آپس میں جھگڑا ہوا, اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ایک اور فرشتہ بھیجا انصاف کرنے کے لیے, اور یہ حکم دیا فرشتے کو, جا کے اس زمین کو ماپو, اگر یہ شخص مرا ہے اچھے لوگوں کی بستی کے قریب تو اس کی روح کو رحمت کے فرشتے لے کے جائیں گے, اور اگر یہ مرا ہے برے لوگوں کی زمین کے قریب, ابھی راستے میں تھے, زیادہ سفر نہیں کیا, پہلے مر گیا, پہلے موت آ گئی, اس کی روح کو لے کے جائیں گے عذاب کے فرشتے. ابھی فرشتہ آسمان سے زمین پر نہیں پہنچا, اللہ تعالی نے زمین کو حکم دیا, اے اچھے لوگوں کی زمین تو قریب ہو جا, اے برو لوگوں کی زمین تو دور ہو جا. جب فرشتہ آتا ہے وہ زمین کو ماپتا ہے تو وہ شخص ایک بالشت اچھے لوگوں کی زمین کے قریب ہوتا ہے, اسے رحمت کے فرشتے لے کے جاتے ہیں. 100 قاتل کو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی توبہ سے معاف کر دیا. ایک روایت میں آیا ہے کہ اس شخص کو جب موت آئی تو اس نے جب زمین پہ گرا, اس کی روح نکل رہے تھے, تو اپنے سینے کو گھسیٹتے ہوئے آگے کی طرف اس نے تھوڑا سا وہ آگے بڑھا کہ ہو سکتا ہے میرا یہ تھوڑا سا آگے بڑھنا بھی میرا کام آ جائے, اور وہی کام آ گیا. اللہ تعالیٰ نے جب اس کی توبہ کی سچائی کو دیکھا کہ یہ شخص اس حالت میں بھی اس زمین کے قریب ہونا چاہتا ہے اور پیچھے اپنا سب کچھ چھوڑ دیا, تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا جو کبھی چھوٹی بڑی کسی کے لیے نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے جب چاہے اسے بڑا کر دے, جب چاہے اسے چھوٹا کر دے, تو یہ زمین قریب ہو گئی اور اسے رحمت کے فرشتے لے کے گئے. ارے 100 شخص کا قاتل اور معافی, جی ہاں, یہ وہ رب عظیم ہے, رحیم ہے, کریم ہے. توبہ کرنے والوں کو جب معاف کرنے آتا ہے تو ایسے معاف کرتا ہے. بلکہ اس سے بھی بڑی بات دیکھیں, سورۃ البروج میں بڑا پیارا سا قصہ ہے, اور وہیں سے گزارش ہے کہ تفسیر ابن کثیر اور تفسیر ابن جریر قبری میں سورۃ البروج کی تفسیر ایک مرتبہ پڑھ لیں. چھوٹی سی سورت ہے, زیادہ لمبی نہیں ہے. 30ویں پارے میں, والسماء ذات البروج والیوم المولود وشاہد ومشہود قتل اصحاب الاخدود, یہ تین قسمیں کھا کے اللہ تعالی کیا بیان کرنا چاہتے ہیں کہ قتل کر دیا گیا اصحاب الاخدود کو. یہ اصحاب الاخدود کون تھے؟ قصہ تو بہت لمبا ہے لیکن میں مختصر بتاتا ہوں. ایک ظالم بادشاہ تھا, کافر بادشاہ تھا, اور ایک جادوگر تھا, اور ایک بچہ تھا. صحیح مسلم میں اس کی پوری تفصیل موجود ہے. برحال تو یہ جو ظالم بادشاہ تھا, ایک بچے کی وجہ سے پوری کی پوری بستی جو ہے وہ مومن ہو گئے, ایک بچے کی وجہ سے. ظالم بادشاہ نے جب اس مومن بچے کو پکڑ, اسے قتل کرنا چاہا, تو اس نے کہا میں تمہیں بڑی بے دردی سے قتل کرنا چاہتا ہوں. کیسے؟ حکم دیا اپنے سپاہیوں کو, اسے سمندر کی گہرائی کی طرف لے جاؤ اور اسے پھینک دو, یہ غرق ہو کے مر جائے گا, ان لوگوں کے لیے عبرت ہو جائے گا. چنانچہ ایسا کرتے ہیں, وہ لڑکا, جوان لڑکا, ابھی اس کی عمر ابھی بالغ ہوا ہے, اتنی بڑی عمر بھی نہیں اس بچے کی, اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے. اس مصیبت میں اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان کے شر سے محفوظ کر دے. سمندر کے پانی کی ایک ہی لہر آتی ہے وہ کشتی الٹی ہو جاتی ہے اور سیدھی ہو جاتی ہے, وہ لڑکا اکیلے اس کے اوپر ہوتا ہے, سارے کے سارے جتنی سپاہی تھے سارے غرق ہو گئے. لڑکا واپس جاتا ہے اس بادشاہ کی طرف, ارے سپاہی کہاں ہیں؟ لڑکا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ان سے نجات عطا فرمائی. ابھی عبرت نہیں ہوئی, پھر سپاہیوں کو حکم دیتا ہے اسے پہاڑ کی چوٹی کی طرف لے جاؤ اور وہاں سے اس کو دھکا دے کے دھکیل دو, یہ زمین پر گرتے گرتے اس کی ہڈی پسلی سب چور چور ہو جائے گی. جب پہاڑ کی چوٹی پر پہنچتے ہیں لڑکا کہتا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ مجھے ان کے شر سے محفوظ کر دے. تھوڑا سا پہاڑ کروٹ لیتا ہے, ہلتا ہے تھوڑا سا, سارے کے سارے کھائی میں گر جاتے ہیں, یہ اکیلا لڑکا پھر واپس چلا جاتا ہے. بادشاہ جب اسے دیکھتا ہے پھر پریشان, تو بادشاہ کو ایک گزارش کرتا ہے یہ مومن لڑکا, دیکھو تم مجھے مارنا چاہتے ہو تو میرے مارنے کا ایک طریقہ ہے, وہ طریقہ کیا ہے کہ میری تیر میں سے ایک تیر لے لو اور میرا ہی کمان لے لو اور مجھے سولی پہ چڑھا دو اور اس تیر کو مارتے وقت یہ کہو بسم اللہ رب الغلام, اس اللہ تعالی کے نام سے جو اس غلام کا رب ہے. کیا کر رہا ہوں؟ اس غلام کو قتل کر رہا ہوں, قتل بھی اس بچے کو کر رہا ہوں جس کے رب کا نام لے رہا ہوں. ایک ہی راستہ ہے اگر مجھے مارنا چاہتے ہو. تو اس بادشاہ نے دیکھا کہ میری بار بار بے عزتی ہو رہی ہے, اس میں قتل نہیں کر سکتا ہوں, چلو یوں کر کے دیکھتے ہیں. لوگوں بشرط یہ کہ بچے نے کہا کہ سب کے سامنے, تاکہ سب کو پتہ چلے کہ آپ مجھے مار بھی سکتے ہو. تو وہ ظالم بادشاہ اپنے گھمنڈ میں آ کے سب لوگوں کو اکٹھا, پورے بستے کو اکٹھا کرتا ہے, اس لڑکے کو درخت سے باندھ دے سوڑی پہ چڑھا دیتا ہے اور تیر کو اٹھاتا ہے اور کمان میں ڈال کر پوری طاقت لگا کر یہ کہتے ہیں بلند آواز میں بسم اللہ رب الغلام. جب تیر کمان سے نکلتا ہے تو اس بچے کو اس پیشانی پہ تیر لگتا ہے اور بچہ مر جاتا ہے. تو لوگوں کا شور اسی وقت بلند آواز میں شروع ہوا, آمنا برب الغلام, ہم اس بچے کے رب پر ایمان لے کے آئے ہیں, یہی سچا رب ہے. بادشاہ جس سے ڈرتا تھا وہی ہوا. ظالم اپنا مکر و فریب کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے طریقے سے ان ظالموں سے حساب لیتا ہے. تو سب مومن ہو گئے, جب سب مومن ہو گئے اس ظالم بادشاہ کا غصہ اور بھی بڑھ گیا. تو اس نے حکم دیا کہ ایک ایک بستی کے ایک ایک گھر میں جاؤ, لوگوں کو باہر نکالو اور زمین میں روڈوں پر خندقیں بنا لو. خندق کہتے ہیں اس گہری اور لمبی کھائی کو جو لمبی ہوتی ہے, ایک تو کھائی زمین پہ کنویں کے لیے سیدھی ہوتی ہے اور ایک لمبی ہوتی ہے, اسے اخدود کہتے ہیں, اس میں آگ جلا لو اور لوگوں کو گھر سے نکالو اور لوگوں کو کہو کہ ابھی اس رب سے کفر کرو جس پہ تم ایمان لے کے آئے ہو, ورنہ تمہاری سزا یہ کھائی ہے آگ والی. لوگوں کے دل میں ایمان ایسے بیٹھ گیا کہ آگ کے خندقوں میں تو کود پڑے لیکن کفر نہیں کیا. ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک ماں تھی, دودھ پیتا وہ بچہ اس کے ہاتھ میں تھا, اب سامنے آگ کے خندق ہے اور بچے کو اٹھایا ہوا ہے. آگے بڑھی لیکن بچے کی شفقت اور محبت نے اس عورت کو روک دیا. تو بچے نے ماں کی طرف دیکھا اور کہا اے ماں کود جاؤ, یہی ہمارے لیے جنت اور ابدی زندگی ہے. اس دودھ پیتے بچے نے جس کی ابھی زبان چلی نہیں, اللہ تعالیٰ نے اس بچے کی زبان پر یہ الفاظ کہوا دیے, تو ماں بچے کے ساتھ کود پڑی. یہ قصہ تھا اصحاب الاخدود کا. اب رب ذوالجلال سبحانہ وتعالی کی رحمت دیکھیں, وہ لوگ کب تک زندہ رہتے؟ مر تو ویسے ہی جانا تھا, ساری زندگی کفر میں گزاری تھی. ایک کلمے سے اللہ تعالیٰ کو جنت دینا چاہتا تھا, اس دنیا کی مشقتوں سے نجات دلانا چاہتا تھا, نجات مل گئی. مفسرین فرماتے ہیں وہ جو آگ تھی وہ آگ دنیا کی آگ سے جو دنیا والوں جلائی ہے, اس سے پہلے کہ وہ آگ میں گرتے اللہ تعالیٰ نے روح کو پہلے ہی قبض کر لیا، ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ آگ کا عذاب کیا ہوتا ہے. یہ رب ذوالجلال کی حکمت ہے. اور ان ظالم لوگوں نے جنہوں نے قتل کیا ان کے بارے میں دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں. ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. بے شک وہ لوگ جنہوں نے مومنوں کو جلایا، امتحان لیا ان کا اور زندہ جلایا، مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو، ثم لم يتوبوا اور ان لوگوں نے توبہ نہیں کی، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور آگ کا بدترین عذاب ہے. یہاں پر امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، فرماتے ہیں دیکھیں اس رب ذوالجلال کا کرم، اس کے دوستوں کو زندہ جلا دیا اور وہ ان کو بلاتا ہے توبہ کی طرف معاف کرنے کے لیے. لا الہ الا اللہ. وہ تو تھا 100 شخص کا قاتل اور یہ پوری بستیوں کا قاتل ہے، یا بادشاہ اور اس کے سپاہی جو تھے، پوری بستی اور مومن بستی تھی ساری. اور قتل کرنے کا طریقہ دنیا کا بدترین طریقہ ہے، جلا کر قتل کرنا، وہ طریقہ استعمال کیا، لیکن ان کو بھی توبہ کی طرف بلا رہا ہے. یہ وہ کریم رب ذوالجلال ہے سبحانہ و تعالی. ابھی توبہ کر لو، تمہارے لیے بھی جنت ہے. اور جو توبہ نہیں کرنا چاہتا، بدکاروں میں بدکاریاں کرنا چاہتا ہے، کب تک زندہ رہے گا؟ کب تک؟ 5 سال، 10 سال، 20 سال؟ موت تو آ کر ہی رہتی ہے. اور جب موت کا فرشتہ آتا ہے تو پوچھ کے نہیں آتا، اجازت نہیں رہتا کہ آپ کی روح قبض کروں یا نہ کروں، بڑی جلدی سے آتا ہے اور روح کو نکال کر اس مٹی کے پتلے کو زمین پر ایسے پھینک کے چلا جاتا ہے اور لوگ دیکھتے ہی رہتے ہیں. اسے ترس نہیں آتا، یہ چھوٹا سا بچہ ہے، دودھ پیتا بچہ ہے، تھوڑا سا بڑا ہو جائے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اس کی روح قبض کرو، اس بچے کی روح قبض کے چلا جاتا، روح قبض کر کے چلا جاتا ہے. یہ بادشاہ ہے، اس کی شان و شوکت ہے، اس کے بڑے بڑے سپاہی ہیں، وزیر ہیں، وزرا ہیں، جب اللہ تعالیٰ کا حکم آتا ہے تو اسے کوئی روک نہیں سکتا، زمین کے نیچے ہو یا آسمان کی بلندیوں پر ہو یا تخت و تاج بیٹھا ہو بادشاہ ہو، جب روح قبض کرنے کا حکم آتا ہے تو روح قبض کر کے چلا جاتا ہے، کوئی روک نہیں سکتا. اور موت کب آتی ہے؟ کسی کو علم نہیں، یا اللہ تعالیٰ کے علم میں غیب نہیں ہے کہ کوئی شخص، کوئی نفس کب مرے گی، یہ علم میں غیب نہیں ہے. کوئی بھی اس دنیا میں نہیں جانتا کہ کون کب مرے گا سوائے اللہ تعالیٰ کے. اس سے پہلے کہ موت آ جائے کہ ہمیں توبہ نہیں کرنی چاہیے. جب ہمارا رب ذوالجلال ایسا کریم، رحیم، غفور، عظیم رب ہے جو اپنے دشمنوں کو توبہ کرنے کی ترغیب دے کر اپنی طرف بلاتا ہے، کیا ہم لوگ اسے بھی بڑے دشمن آگے نعوذ باللہ؟ ہمارے گناہ کتنا ہے، ہم سب گنہگار ہیں. کوئی شخص یہ نہ کہ 5 وقت میں نماز پڑھ لیتا ہوں تو میں بڑا مومن بن گیا ہوں، میرے جیسا کوئی بھی نہیں. نہیں میرے بھائی، یہ زبان گناہ کرتی ہے ہم جانتے بھی نہیں، یہ آنکھ گناہ کرتے ہی ہم گنتے بھی نہیں، یہ کان گناہ کرتے ہمیں خبر بھی نہیں ہوتی، یہ ہاتھ گناہ کرتے ہیں ہمیں علم بھی نہیں ہوتا، یہ پاؤں گناہ کرتے ہیں ہمیں پتہ نہیں ہوتا. ترمذی میں ایک بڑی پیاری روایت ہے، ہر اس شخص کے لیے جو گناہ میں ڈوبا ہوا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں، یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، وہاں پر قل یا عبادی، یہاں پر یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، یعنی یاد رکھو تمہارا باپ آدم ہے، وہ میرا بندہ جسے میں نے اس مٹی سے پیدا کیا، اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا، میرا ہی محتاج ہے اور میں ہی اس کا رب ہوں، میرے سوا اس کو کوئی نہیں. یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، جب تک تو مجھے پکارتا رہتا ہے اور مجھ سے امید کرتا رہتا ہے تو تیرے گناہ معاف کر دیتا ہوں اور پرواہ بھی نہیں کرتا ہوں۔ اے آدم کے بیٹے، اگر تیرے گناہ آسمانوں کو بھی چھو لیں، گناہ کو ایک دوسرے کے اوپر رکھ کے اتنی زیادہ گناہ ہو تیرے کہ آسمانوں کو چھو لیں، پھر مجھ سے توبہ تو نے کی تو میں نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے۔ یا ابن آدم لو اتیتنی بالقراب الارض خطایا، اے آدم کے بیٹے، اگر تو میرے سامنے اس حالت میں آئے کہ تیرے گناہ اتنی زیادہ ہو جائیں کہ اس پوری زمین کو ڈھانپ لیں، اس پوری زمین کے ذرے کے برابر تیرے گناہ ہوں، اور تو اس حالت میں میرے سامنے آئے کہ تو نے شرک کبھی نہیں کیا، لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً، جتنا تیرے گناہ ہوں گے اتنا ہی میری مغفرت ہوگی۔ اقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔ والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه۔ رب ذو الجلال کا فضل اور کرم اور رحمت اور شفقت اور محبت یہ ہم جان چکے ہیں کہ کتنے عظیم اور کریم رب ہے، اپنے بندے کو معاف کرنا چاہتا ہے۔ کوئی ہے معافی مانگنے والا؟ اگر یہ گناہ زمین پر بچھا دیے جائیں اور پوری زمین ڈھک جائے، اور یہ ایک شخص کے اگر گناہ ہو، پورے لوگوں کے نہیں، اگر اس ایک شخص کے اتنے گناہوں کو پوری زمین کو ڈھانپ لیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے سامنے اس حالت میں اس نے شرک کبھی نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ جتنے اس کے گناہ تھے اتنی ہی نیکیاں اس شخص کو عطا فرمائے گا، اتنی مغفرت ہے، بشرط یہ کہ اس بندے نے توبہ کی ہو۔ توبہ کیسے کریں ہم لوگ، توبہ کی شرطیں کیا ہیں، تو آئیے دیکھتے ہیں توبہ کی شرطیں کیا ہیں اور ہم توبہ کیسے کریں۔ جب ہم یہ جان چکے کہ اللہ تعالیٰ غفور اور رحیم ہے، کریم ہے، اپنے بندے کو معاف کرنا چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ توبہ کیسے کرنی ہے۔ یاد رکھے، توبہ کے لیے آپ کو کسی کی طرف جا کر پوری کہانی نہیں سنانی، کسی عالم یا کسی پیر کی طرف کہ میں نے فلاں فلاں گناہ کیے اور سارے گناہ کی تفصیل بیان کرے پھر آپ کی توبہ، ہرگز نہیں۔ یہ تو عیسائیوں کا کام ہے، وہ جاتے ہیں پادری کی طرف چرچ میں، پادری ایک بند چھوٹے سے باکس میں بیٹھا ہے، ڈبے میں بیٹھا ہے، چھوٹی سی کھڑکی کھلتی ہے اور وہ توبہ کرنے والا پوری تفصیل بیان کرتا ہے، اگر زنا کیا ہے تو زنا کے بارے میں بھی تفصیل کرتا ہے میں نے کیسے کیا ہے، اور وہ چھوٹے سے ڈبے میں وہ پادری سب مزے لے رہے ہوتے ہیں کہ اس نے کیا کیا گناہ کیسے کیسے کیے۔ پھر اس پادری کی مرضی ہے کہ اس کی توبہ کو قبول کرے یا نہ کرے۔ سبحان اللہ، رب ذو الجلال سبحانہ وتعالی جب توبہ قبول کرتے ہیں تو بیچ میں کسی کی ضرورت نہیں پڑتی، صرف اپنے دل میں، بے شک اب زبان پہ نہ لے کے آئے الفاظ، اپنے دل میں رات کی تاریکیوں میں جس وقت آپ کو کوئی بھی نہیں دیکھتا سوائے رب ذو الجلال سبحانہ وتعالی، دو آنسو بہا کے، اگر دل اور آنکھیں پتھر ہو چکی ہیں آنسو نہیں بہتے تو رونے والی شکر تو ہم بنا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں گنہگار ہوں، میں نے بہت سارے گناہ کیے، میں ہر گناہ کا اقرار کرتا ہوں، تو ہی رب ہے، غفور ہے، رحیم ہے، عظیم ہے، مجھے معاف کر دے، میں اپنے سارے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں. بس آپ کی توبہ قبول انشاءاللہ. موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں شدید قحط آیا، شدید قحط، زمین خشک ہو چکی، جانور مرنے لگے. تو موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اپنے گھر سے نکلے، لوگوں کو جمع کیا صحرا کی طرف بارش طلب کرنے کی، نماز ادا کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ سے دعا کی، پھر بھی بارش نہ آئی. موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو پریشانی ہوئی، آج تک تو ایسا معاملہ کبھی نہیں ہوا، جب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں بارش تو اللہ تعالیٰ بارش نازل فرماتے ہیں. موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کلیم اللہ، اللہ تعالیٰ سے براہ راست بات کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ سے پوچھا، اللہ تعالیٰ آخر کیا ماجرا ہے، کیا ہم سے اتنی بڑی غلطی ہوئی کہ بارش آ نہیں رہی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، تیری قوم میں ایک ایسا شخص ہے جو پچھلے 60 سالوں سے گناہوں سے میرے خلاف جنگ میں لگا ہوا ہے، اپنے گناہوں سے میرے ساتھ جنگ کر رہا ہے پچھلے 60 سالوں سے، اور جب تک وہ شخص اس قوم کے اندر موجود ہے بارش کا ایک قطرہ نازل ہوگا. موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے اعلان کیا، اے لوگوں، تم میں سے ایک شخص ایسا ہے جس نے اللہ تعالیٰ سے پچھلے 60 سالوں سے جنگ کی ہوئی ہے، تو وہ مہربانی فرما کر چلا جائے ورنہ ہم سب مر جائیں گے. جب اس شخص نے یہ بات سنی، وہ تو اپنے آپ کو جانتے ہیں، ہم سب اپنے آپ کو جانتے ہیں، اپنے اندر ہم سب اپنے آپ کو جانتے ہیں ہم کیسے ہیں. تو اس شخص نے دیکھا کہ میں ہی ہوں، کوئی اور نہیں ہے، اگر باہر نکلتا ہوں لوگ تو بچ جائیں گے، بارش بھی آ جائے گی، لیکن یہ بنی اسرائیل جو ہیں یہ اپنی نگاہوں سے مجھے قتل کر دیں گے، ان کے ساتھ کیسے رہوں گا میں، یہ تو تانے مار مار کے مجھے مار دیں گے. تم تو وہی تھے نا جس کی وجہ سے بارش رک گئی تھی، تم تو وہی تھے نا جس کی وجہ سے ہم ہلاک ہونے والے تھے، اب کیا کریں. تھوڑی دیر کے بعد بارش آ گئی، موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو بارش کی خوشی تو ضرور ہوئی، لیکن یہ تعجب ساتھ ہوا کہ کوئی باہر بھی نہیں نکلا اور بارش بھی آ گئی، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان بھی حق ہے. اللہ تعالیٰ سے پھر سوال کیا، اے اللہ تعالیٰ، آپ کا فرمان سچ ہے لیکن کوئی شخص باہر بھی نہیں نکلا اور بارش بھی آ گئی. رب ذو الجلال سبحانہ وتعالی نے فرمایا، اے موسیٰ، میرے بندے نے مجھ سے توبہ کر لی اور میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا، پچھلے 60 سال کے سارے گناہ صاف. اس شخص نے جب یہ دیکھا کہ اس کے سامنے کوئی راستہ نہیں، یا پوری قوم ہلاک ہوتی وہ بھی ہلاک ہو جائے گا، یا اس نے توبہ کرنی ہے. مفسرین فرماتے ہیں کہ اس شخص نے اپنے سر کو جھکا لیا، اور توب ہے نا، اس کے اندر اپنے سر کو ایسے چھپا لیا اور رویا، اور اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے، میں اب گناہ نہیں کروں گا. اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا. تو موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ عرض کی، اللہ تعالیٰ مجھے وہ بندہ تو دکھائے، وہ ہے کون جس کی وجہ سے پہلے ہم مر رہے تھے اب ہم زندہ ہیں؟ رب ذو الجلال سبحانہ وتعالی نے فرمایا، اے موسیٰ، جب میرا دشمن تھا تو میں نے کسی کو دکھایا نہیں تھا، اب جب میرا دوست بن گئے تو میں اس کا پردہ کیوں فاش کروں؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے کلیم موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس بندے کی خبر نہیں دی وہ کون تھا. تو توبہ کیسے کرے؟ اپنے دل میں. توبہ کی 5 شرطیں ہیں. نمبر 1، ندامت ہو. نمبر 2، جو گناہ کر رہے اس سے رک جاؤ. نمبر 3، یہ وعدہ کر لو کہ میں یہ گناہ دوبارہ نہیں کروں گا. نمبر 4، اگر کسی کے حق تلفی کی ہے اس کا حق واپس کرو. لوگوں کے حق کھایا ہے، مال لوٹا ہے، اس کو واپس کرو. اور 5ویں شرط ہے کہ توبہ اپنے وقت پہ ہو، یہ نہ ہو کہ وقت گزر جائے تو پھر توبہ کرو، اس کا فائدہ نہیں. اور وقت 2 قسم کے ہیں، ایک ہم نے دیکھا نہیں، پتہ نہیں کب آئے گا، اور ایک ہماری شہرت کے بھی قریب ہے. موت. جب موت آتی ہے تو توبہ کا دروازہ بند ہے. ترمذی کی روایت میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک توبہ قبول کرتے جب تک کہ روح حقوم تک یہ نہیں پہنچی. مالم یو غرغر, غرغر کہتے ہیں جب روح یہ حلق پہ پہنچتی پھر توبہ کا دروازہ بند ہے. اور دوسرا وقت ہے جب سورج مغرب سے نکلے گا تب توبہ کا دروازہ بند ہے. ترمذی کی روایت میں آیا ہے کہ سیدنا صفوان بن عسال رضی اللہ عنہ ایک حدیث بیان کر رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احب, کہ بندہ قیامت میں اس کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہے. آج ہم لوگ بھی دیکھ لیں ہم کس کس سے محبت کرتے ہیں. اگر ہماری اور ہمارے بچوں کی محبتیں صحابہ کرام سے ہیں تو انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ ہوں گے قیامت کے دن. اگر ہماری محبتیں کھلاڑیوں کے ساتھ ہیں یا فلم سٹاروں کے ساتھ ہیں تو قیامت میں ان کے ساتھ حشر ہوگا. یاد رکھیں المرء مع من احب. تو آگے بات بیان کرتے کرتے سیدنا صفوان بن عسال رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نے مغرب کی طرف ایک دروازہ بنایا پیدا کیا جس کی چوڑائی 70 سال کا سفر ہے. اتنی بڑا وہ دروازہ ہے اور یہ دروازہ ہے توبہ کا دروازہ. اب انسان کو پیدا نہیں کیا اللہ تعالی نے, پہلے اس دروازے کو پیدا کیا. اللہ تعالیٰ جانتا کہ یہ میرا بندہ جو ہے یہ گناہ گار ہے, یہ گناہ کرے گا. اس سے پہلے کہ میں اپنے بندے کو پیدا کروں یہ گناہ کرے, توبہ کا دروازہ پہلے پیدا کر لیا مغرب کی طرف. اور جب سورج مغرب سے نکلے گا یہ دروازہ بند ہو جائے گا. تو دوسرا وقت ہے کہ جب سورج مغرب سے نکلے گا اور قیامت کی بڑی نشانیں شروع ہو جائیں گی یہ دروازہ بند ہو جائے گا. اس وقت کسی شخص کا بھی کلمہ نہیں مانا جائے گا, توبہ نہیں مانی جائے گی. تو یہ 5 شرطیں ہیں جس نے توبہ کرنی ہے تو ان 5 شرطوں کے مطابق توبہ کرے, اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمائے گا. عباد اللہ ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل وسلم وبارك على نبيك محمد وعلى آله وصحبه اجمعین وارض اللهم عن الخلفاء الراشدین ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة اجمعین وعن التابعین ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدین وعن معهم بفضلك وجودك وكرمك ومنك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا ولا تجعل ولايتنا إلا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.